مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا کلام ہے. زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے. کیا ہے رابطہ آہوں سے, کیا ہے رابطہ آہوں سے, زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے, زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے, کیا ہے رابطہ آہوں سے, زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے. ندامت تجھ پہ ہو رحمت خدا کی, ندامت تجھ پہ ہو رحمت خدا کی, دلا دی مغفرت رب جہاں سے, دلا دی مغفرت رب جہاں سے. ندامت تجھ پہ ہو رحمت خدا کی, دلا دی مغفرت رب جہاں سے, کیا ہے رابطہ آہو خواں سے, زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے. تو کر لے خوش خدائے گلستاں کو, تو کر لے خوش خدائے گلستاں کو, نہیں پالا پڑے گا پھر خزاں سے, نہیں پالا پڑے گا پھر خزاں سے. تو کر لے خوش خدائے گلستاں کو, نہیں پالا پڑے گا پھر خزاں سے. وہ چھا جاتا ہے ہر اہل لغت پر, وہ چھا جاتا ہے ہر اہل لغت پر, بیاں کرتا ہے جو درد نہاں سے, بیاں کرتا ہے جو درد نہاں سے. وہ چھا جاتا ہے ہر اہل لغت پر, بیاں کرتا ہے جو درد نہاں سے, کیا ہے رابطہ آہو خواں سے, زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے. اگر مطلوب ہے درد محبت, اگر مطلوب ہے درد محبت, تعلق کر گروہ عاشقاں سے. اگر مطلوب ہے درد محبت, اگر مطلوب ہے درد محبت, تعلق کر گروہ عاشقاں سے, تعلق کر گروہ عاشقاں سے. کیا ہے رابطہ آہو خواں سے, زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے. کیا ہے رابطہ آہو خواں سے, زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے ہزاروں غم اٹھا کر جان سالک ہزاروں غم اٹھا کر جان سالک مقرب ہو گئی مولا جان سے ہزاروں غم اٹھا کر جان سالک ہزاروں غم اٹھا کر جان سالک مقرب ہو گئی مولا جان سے مقرب ہو گئی مولا جان سے کیا ہے رابطہ آہ و فغاں سے زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے سنو پیغام اختر گوش دل سے
گوش دل معنی دل کے کانوں سے یعنی غور سے سنو صدق دل سے سنو
سنو پیغام اختر گوش دل سے سنو پیغام اختر گوش دل سے فدا ہو تم خدا پر قلب و جان سے فدا ہو تم خدا پر قلب و جان سے سنو پیغام اختر گوش دل سے فدا ہو تم خدا پر قلب و جان سے کیا ہے رابطہ آہ و فغاں سے زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے ندامت تجھ پہ ہو رحمت خدا کی دلا دی مغفرت رب جہاں سے تو کر لے خوش خدائے گلستاں کو نہیں پالا پڑے گا پھر خزاں سے پوچھا جاتا ہے ہر اہل لغت پر بیان کرتا ہے جو درد نہاں سے اگر مطلوب ہے درد محبت تعلق کر گروہ عاشقاں سے ہزاروں غم اٹھا کر جان سالک مقرب ہو گئی مولا جان سے سنو پیغام اختر گوش دل سے فدا ہو تم خدا پر قلب جان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا املک علیک لسانک والیساک بیتک وابکی علی خطیئتک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا جز یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو روکو سنبھالو کہتے نا زبان سنبھال کر بات کرو تو بولنے سے پہلے سوچ لو بولنے سے پہلے تول لو کہ کیا کہنے جا رہے ہو زبان کی 20 آفتیں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے اصلاح اخلاق میں تحریر فرمائی ہے کہ زبان سے 20 قسم کے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں. تو عملی کا علی کا لسانک, مختصر سی لیکن زبردست نصیحت ہے, عملی کا علی کا لسانک کہ آپ نے زبان کو روکو, جیسے لگام دو, جیسے کوئی سوار سواری کو لگام دیتا ہے کہ جہاں وہ موڑنا چاہتا ہے پھر وہاں سواری مڑتی, یہ نہیں بے لگام نہیں کہ جدھر چاہے سواری لے جائے, اس کو گھوڑا ہے گدا ہے خچر ہے اس کو جہاں جی چاہے لے جائے, نہیں لگام لے کے بیٹھتا ہے سوار اور جہاں چاہتا ہے اس کو گھوڑتا ہے, جہاں چاہتا ہے اس کو سیدھا چلاتا ہے, جہاں چاہتا ہے اس کو روکتا ہے. روکنا بھی اختیار میں ہے, چلانا بھی اختیار میں ہے. تو زبان سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوتے ہیں, جھوٹ بھی زبان سے ہی سرزد ہوتا ہے. جھوٹ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکذب یہلک, کہ جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے اور جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور اسی طرح زبان سے غیبت کا گناہ ہوتا ہے. غیبت یہ ہے کہ کسی بھائی بہن کی برائی اس کے پیچھے کی جائے, یعنی کوئی ایسی بات اس کے پیچھے کی جائے جو سامنے ہو سنے تو برا لگے اس کو. بعض لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے بات کہی وہ حق بات کہی ہے, ٹھیک بات کہی ہے, لہذا یہ کرنا درست ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ کوئی بھی عیب کسی کا اس کے پیچھے بیان کرنا, چاہے وہ حق ہی کیوں نہ ہو, وہ غیبت میں آتا ہے. اسی طرح اس کے کسی معذوری کی نقل اتارنا, مثلاً کسی کو لنگڑا ہے, کوئی لولا ہے, کوئی بھینگا ہے, یا کوئی ناک کان کا کس طرح کا ہے اس کی نقل اتارنا, یہ بھی غیبت ہے, زبردست غیبت ہے. اور اسی طرح کوئی ایسی بات کہنا مزاحیہ کہ وہ اگر سامنے ہو تو اس کو تکلیف پہنچے, یہ سب غیبت ہے اور یہ زبان کا گناہ ہے. اور اس کی جڑ جو ہے وہ تکبر ہے. یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. تو لہذا
یہ شیشے بند کیے,
لہذا زبان کو سنبھال کر بات کریں, زبان کو لگام دیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غیبت کی بیماری کو فرمایا ہے کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھاؤ. جس طرح آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اپنے مردہ بھائی کا کوئی گوشت کھائے, تو ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے, تمام مومنین بھائی بھائی ہیں. تو کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو گویا وہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اور فرمایا کہ مردہ اس لیے فرمایا کہ جس طرح مردہ اگر سامنے لیٹا ہوا ہو اور آپ اس کو 10 جوتے بھی لگا دو یا اس کی کوئی بھی برائی کر دو, اپنا دفاع نہیں کر سکتا. تو بالکل اسی طرح جو بھائی سامنے نہیں ہے اور اس کی برائی ہو رہی ہے تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا, وہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی آپ کو غلط فہمی ہے, ایسی بات نہیں ایسی بات ہے. تو اس لیے مردہ بھائی سے تعبیر کیا ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے اشد ہے. یہ اس لیے فرمایا کہ اس کا گناہ زنا سے اشد ہے کیونکہ اس میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی شامل ہے. بندوں کا حق جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن اس کی معافی نہیں ہوگی. تو اس لیے اس کو اشد من الزنا کہا گیا ہے, کیونکہ زنا کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنا حق رکھا ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے, کوئی اس کا گواہ نہیں ہے, اور اللہ سے توبہ کر لی اور اس صرف قلی سے توبہ کر لی معافی ہو جائے گی. لیکن غیبت کا گناہ جب تک وہ جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہیں کرے گا, وہ معاف نہیں ہوگی. مرنے کے بعد محشر میں کھڑا ہونا ہے, اللہ کو حساب کتاب دینا ہے. اس زبان کی جو آفتیں ہیں انسان کو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے, اور نہ صرف بڑے گناہ میں مبتلا کرتی ہے بلکہ نیکیوں کو بھی ضائع کرنے والی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غیبت کرے گا قیامت کے دن, یعنی اگر اس نے معافی تلافی نہ کی اور اپنے مرض کا علاج نہیں کیا, تو وہ غیبتیں لے کے جو جائے گا دنیا سے, تو اس کے غیبتوں کی وجہ سے جس کی غیبت کی ہے اس کی غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی, اور اگر یہ نیکیاں اس کی کم پڑ گئیں تو پھر اس جس کی غیبت کی تھی اس کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے حساب برابر کرنے کے لیے, کیونکہ قیامت کے دن تو حساب برابر کیا جائے گا. تو لہذا یہ غیبت کرنے والے کا یہ انجام ہوگا, اور ایسے ہی شخص کو قیامت کا مفلس کہا گیا ہے. قیامت کا مفلس, آخرت کا مفلس, کیونکہ اس نے نیکیاں کمائی, عبادتیں کیں, تلاوتیں کیں, ذکر اذکار کیے, صدقہ خیرات کیے, لیکن ساتھ میں غیبت سے نہیں بچا. اس غیبت سے نہ بچنے کی وجہ سے یہ قیامت کا مفلس ہو گیا, تمام نیکیاں اس کی اس کو دے دی گئیں, خالی ہو گیا. اور پھر نہ صرف خالی ہو گیا بلکہ اگر نیکیاں کم پڑ گئیں تو اس کے گناہ بھی اس کی جھولی میں آ گریں گے. اسی طرح سے فحش کلامی کرنا, فحش باتیں کرنا, عشق مجازی کی باتیں کرنا, حرام باتیں کرنا, جھوٹے لطیفے سنانا, اور لوگوں کو طعنہ دینا, کوسنے دینا, اولاد کو کوسنے دینا, یہ بھی زبان کا گناہ ہے. اولاد کو کوسنے دینے سے منع کیا گیا ہے کہ کیا معلوم کہ اس وقت قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہارا ماں کا کوسنا, باپ کا کوسنا اولاد کو وہ قبول ہو جائے اور وہ اولاد میں وعید پیدا ہو جائے. اس لیے اور حدیث پاک میں آیا ہے اکرمو اولادکم, اپنی اولاد کی عزت کرو, اس کو گالم گلوچ نہیں کرو اور اس کے ساتھ مار پٹائی نہ کرو, اور اس کے جو تربیت کا طریقہ ہے اس کو پوچھ کے مشورہ کر کے اس کی تربیت کرو. جہاں سختی کی ضرورت ہو وہاں سختی کرو, اور جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی کرو. تو اولاد کو کوسنے دینے سے خدا نخواستہ وہی چیز ہو جاتی, اور اگر اولاد کو اچھے طریقے سے رکھا, اچھی تربیت کی, بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ اولاد کو اچھا بنانا چاہتے ہیں لیکن اپنی زبان کی احتیاط نہیں کرتے, فحش کلامی بھی چل رہی ہے, گالم گلوچ بھی چل رہی ہے, وہ سب بچے سیکھ لیتے ہیں اور ان کی زبان پر وہی الفاظ چڑھ جاتے ہیں. مثلا لاپرواہی میں پاگل کہہ دیا بچے کو, کچھ کہہ دیا, کہیں کوئی کم بخت کہہ دیا, یہ سب بچوں کے جو ہے میموری میں, ان کی یادداشت میں بیٹھتے رہتے ہیں الفاظ, اور پھر وہ تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہی الفاظ ان کی زبان سے نکلتے ہیں, اور ماں باپ پھر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ جو ہے ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے, پھر پریشان ہو جاتے ہیں. تو زبان کے گناہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے کہ املک علیک لسانک, اپنی زبان کو سنبھال کر استعمال کرو, اپنی زبان کو لگام دو. سب سے اچھا اس میں ترجمہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اپنی زبان کو لگام دو, کس طرح مالک اپنی سواری کو اپنی مرضی کے مطابق لگام سے کنٹرول کرتا ہے, ایسے ہی اختیار, اپنے اختیار کو خدا تعالیٰ نے انسان کو اختیار کی قوت دی ہے, اختیار دیا ہے, ہمت کی قوت دی ہے, ارادے کی قوت دی ہے, ان کو استعمال کرو اور خدا تعالیٰ سے توفیق بھی مانگو. اور حضرت نے فرمایا کہ گناہ چھوڑنے کے لیے تین کام کرو, گناہ چھوڑنے کے لیے تین کام کرو. ایک تو یہ ایک سب سے پہلا کام, خود ہمت کرو. وظیفے پڑھنے سے گناہ نہیں چھوٹتا. ابھی ہم حضرت کا بیان سن رہے تھے, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج دل میں پہلی بار یہ علم عظیم عطا ہوا کہ عبادت سے نفس نہیں مٹ سکتا. اگر عبادت سے نفس مٹ سکتا ہوتا تو شیطان کا نفس مٹ جاتا. شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ شیطان کو اس کے نفس نے گمراہ کیا. ایک تو شیطان ہے دشمن, ایک نفس ہے. شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ حالانکہ شیطان ہزاروں سال شیطان نے عبادت کی, اللہ کی فرشتوں کے ماحول میں عبادت کی اور اللہ کی حضوری میں عبادت کی اور اللہ کی معرفت بھی رکھتا تھا کہ اللہ کتنے بڑے ہیں, ساری کائنات اللہ نے پیدا کی, اور تمام شریعتوں کا علم بھی رکھتا تھا, اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام مخلوق جو اس وقت حاضر تھی تمام فرشتوں نے بیک وقت اسی وقت سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو. کیوں کیا نہیں کیا کہ ہم نور کے بنے ہوئے, فرشتے تو نور کے بنے ہوئے. اس ظالم نے یہ بھی نہ دیکھا کہ نوری مخلوق مٹی کو سجدہ کر رہی ہے. حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. انہوں نے یہ دیکھا کہ حکم کس کا ہے, اور شیطان نے یہ دیکھا کہ میں افضل ہوں, میں آگ کا بنا ہوا ہوں. تو کہاں آگ اور کہاں نور, لیکن نوری مخلوق سجدہ کر رہی ہے اور یہ اکڑ گیا کہ نہیں میں نہیں مانتا, میں سجدہ نہیں کروں, میں افضل ہوں اور یہ مٹی کا ہے. تو لاکھوں ہزاروں سال عبادت کے باوجود اس کا نفس نہیں مٹا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابا واستکبر, کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. تو یہ جو نفس ہے یہ تو مٹتا ہے کسی اللہ والے کی صحبت سے. ہاں, تو اس لیے فرمایا کہ دیکھو عبادات پہ اپنی ناز مت کرو. کہ عبادات کے باوجود شیطان کو اس کے نفس نے بہکایا اور تکبر کیا اور مردود ہو گیا, ہمیشہ کے لیے دربار سے اس کا اخراج کر دیا گیا. اب کبھی قیامت تک اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی, قیامت تک وہ مقبول مردود ہی رہے گا. تو یہ تین کام کرنے کو فرمایا کہ ایک تو خود ہمت کرو, کیونکہ ہمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم میں ہمت نہیں. بعض لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں کہ ہمت نہیں ہے ابھی. تو حضرت ہمارے فرماتے ہیں کہ اگر ابھی اسی کمرے میں ایک سانپ نکل آئے, کوبرا سانپ ہے نا, پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا آرام سے لیٹے رہیں گے, یا سانپ کو کہیں گے کہ ابھی ہمیں ہمت نہیں ہے؟ بلکہ فوراً کرنٹ جیسے دوڑ جائے گا اور ایک ادھم مچائیں گے, اچھلیں گے, کودیں گے, بھاگیں گے, نکلیں گے کمرے سے باہر. تو اب ہمت کہاں سے آ گئی؟ کہہ رہے صاحب ذرا بلڈ پریشر ٹھیک نہیں ہے, ذرا ابھی سر میں درد ہو رہا ہے, اور یہ سانپ نکل آئے پھر کیا کریں گے؟ ایک دم بھاگیں گے. معلوم ہوا کہ مخلوق کا خوف ہے لیکن خالق کا خوف نہیں ہے, عظمت نہیں ہے اللہ کی, اور غفلت ہے. یہ غفلت کی وجہ سے ہے. حالانکہ قرآن بھی موجود, حدیث پاک بھی موجود, اور تمام خبریں قرآن پاک نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ وہ دن آنے والا ہے کہ تمہاری ہر برائی کا جو ہے بدلا دیا جائے گا اور ہر نیکی کا بدلا دیا جائے گا. ایک ذرہ بھی اس میں کمی بیشی نہیں کی جائے, پورا پورا حساب ہوگا. اس کے باوجود آنکھ بند کر لینا, غفلت برتنا, یہ بڑی حماقت کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے انسان کو, اب اس کا استعمال میں یہ کوتاہی کرتا ہے, غفلت کرتا ہے اور جہالت کرتا ہے. ہاں, جہالت کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے. صحابہ کا اجماع ہے, فرماتے ہیں کل من عصى اللہ فهو جاہل. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کل من عصى اللہ فهو جاہل, جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, وہ جاہل ہے, جہالت کی وجہ سے کرتا ہے یہ کام. اس کے جہالت میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور ہم کس کو سمجھتے ہیں پڑھا لکھا عقل مند, ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ ان لوگوں کو جن کو ان کے بنانے والے نے خود جانور کا لقب دیا ہے. بڑی ترقی ہو رہی ہے صاحب, وہ لوگ ہیں عقل مند. بڑی ترقی ہے بھائی, بڑا پیسہ ہے, بڑا بنگلہ ہے, یہ لوگ ہیں عقل مند. اب جا کے دیکھو کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو ہلا دیا ہے. اب کہاں گئی تمہاری ترقی؟ کہاں گئی تمہاری سائنس؟ اب تمہاری سائنس جو ہے وہ سائنس ہائیں کر رہی ہے اور ہائیں ہائیں کر رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ پوری دنیا کو وہ سیل کیا جا رہا ہے. کتنے ممالک جو ہیں انہوں نے پابندیاں لگا دی. اب کہاں گئے, کہاں جائے, کیسے معیشت چلے گی, اب کیا ہوگا؟ یہاں تو کہتے ہیں کہ نماز کی چھٹی دے دیں گے تو کام کیسے چلے گا, دکان کیسے چلے گی, نوکری کیسے چلے گی, ہے نا؟ تو اب کہاں سے چل رہی ہے معیشت, اب کیا ہوگا تمہارا؟ ایک ذرا سی آفت اللہ تعالیٰ نے بھیج دی اور دیکھو کہ پوری دنیا خوف و ہراس میں مبتلا ہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اور جو مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو جن کو اللہ نے جانور قرار دیا ہے ان کو ہم اپنے سے اچھا سمجھتے ہیں, اپنے سے اوپر سمجھتے ہیں، عقل مند لوگ سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کی جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہی یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کو تو پہچانا ہی نہیں، اتنے بڑے جاہل ہیں کہ کہتے ہیں کہ دھماکہ ہوا اور یہ ساری کائنات پیدا ہو گئی، خود بخود پیدا ہو گئی، نعوذ باللہ. ایسے چریے ہیں، چریے، ان کو چریے کہنا چاہیے، چرسی چریے. کہ ظالم یہ تو بتا دے، چل اگر تم نے کہا ہی ہے تو یہ تو بتا دے کہ دھماکہ کس چیز میں ہوا، وہ کیا چیز تھی جس میں دھماکہ ہوا، اچھا تو اس چیز کا خالق کوئی تھا کہ نہیں تھا، یا وہ بھی خود بخود پیدا ہو گئی. تمہاری یہ ایک ایک سو منزلہ، دو ڈیڑھ سو منزلہ عمارتیں، ورلڈ ٹریڈ سینٹر فلانا اور دھماکہ، یہ کوئی کہے کہ صاحب خود بخود کھدائی ہو گئی اس کی، خود بخود پلنٹ ڈل گئی اس میں، خود بخود اس میں سریا لگ گیا، خود بخود سیمنٹ آ کے گر گیا، خود بخود ہوا میں اڑتی ہوئی لکڑیاں آئیں کہیں سے، اور ان کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں تھا، خود بخود بن گئی وہ، خود بخود اس میں فنیشنگ ہو گئی، خود بخود پینٹنگ ہو گئی، فنیشنگ ساری ہو گئی. تو کہیں گے نکلو یہاں سے، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ جب تم خود ایسی پاگل پن کی بات کر رہے ہو کہ ایک دھماکہ ہوا اور یہ سب سورج چاند ستارے اتنے بڑے بڑے، اور ان میں حرارت کے خزانے، کسی میں ٹھنڈک کے خزانے، کسی میں روشنی کے خزانے، اور کتنے بڑے بڑے فاصلے پر یہ موجود ہیں اجسام، یہ سب خود بخود بن گیا، نعوذ باللہ. ان جاہلوں کی ہم پیروی کرنے کو حیرت ہے. ان جیسا لباس ہمیں چاہیے، ان جیسے وضاقتہ ہمیں چاہیے، ان جیسے کھانے پینے کے طریقے، ان جیسے لیٹنے سونے ہگنے موتنے کے طریقے، جانورانہ طریقے ہم کو چاہیے. یہ ہماری عقلوں پر عذاب ہے، اور یہ عذاب آیا ہے ٹی وی اور کیبل اور نیٹ، یہ مصیبت بنی ہے. جب ٹی وی آیا اس کا باپ پھر وی سی آر آ گیا، پھر اس کا دادا یہ آ گیا انٹرنیٹ، اور نیٹ کیفے جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں. تو کیا ہے کہ جو آدمی دن رات جو چیز دیکھتا ہے اس کی وقت اس کے دل میں آ جاتی ہے. دن رات چمک دمک دیکھ رہے ہیں ان کی، دن رات ترقی ان کی دیکھ رہے ہیں، دن رات ان کے جو ہے وہ مال دولت اور سائنسی ترقیاں دیکھ رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ یہی سب کے قرآن کیا کہہ رہا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون، کہ یہ ظالم یہ ظاہر کی چیزیں جانتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں. یہاں تک تو پہنچ گئے ظالم کہ یہ نباتات میں جو ہے یہ چیز ان کو اگاتی ہے، کلوروفل اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ہرے ہیں. تو ظالم یہ بتاؤ خوشبو کون پیدا کر رہا ہے، خوشبو کا کچھ بتاؤ کھوج کہ یہاں سے خوشبو ایسے پیدا ہوئی، کیسے پیدا ہوئی، اس مٹی جو بے رنگ مٹی ہے اور منہ میں ڈالو تو تھوکو، اس کو سونگو تو کوئی خوشبو نہیں، مٹی کی خوشبو ہے اس کے اندر. اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کیسے رنگ نکالے، اس مٹی میں رنگ تھا، اس پانی میں رنگ تھا، تو تیرے باپ نے پیدا کیا ہے، سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تم اتنے بڑے جاہل ہو کہ تم سے بڑا جاہل کوئی نہیں، کہ تم خدائی کو نہیں مانتے، اپنے خالق کو ہی نہیں پہچانتے ہیں، تم سے بڑا جاہل کوئی نہیں. اب ہمیں ان کے جیسے طریقے چاہیے، برتھ ڈے منانی ہے. وہ جاہل یہ نہیں جانتے کہ ہماری تو عمر کا ایک سال کم ہو گیا، غم منانے کا تو کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی بڑے میاں 59 کے تھے اب 60 ہو گئے، ایک سال اور کم ہو گیا، اب ایک سال اور کم ہو گیا. وہ ظالم خوشی مناتے ہیں اور اس میں موم بتیاں لگا کر جتنے برس کے بڑے میاں ہیں اتنی یا بڑی بھی اتنے برس کی ہیں اسے اتنی موم بتیاں لگاتے ہیں، پھر اس کو پھونک مار مار کے اپنی زندگی کا چراغ خود گل کرتے ہیں، ہر اپنے سال اپنے جتنے برس گزارے اس کا چراغ گل کرتے ہیں. یہ جانورانہ طریقہ نہیں تو کیا ہے، عقل سے اس کی کوئی میچنگ نہیں، کوئی میچنگ نہیں ہے. مگر ہم مسلمانوں کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ اندھا دھن اس کی تقلید کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہم ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے. یا تو تم یہ دعویٰ کرو کہ ہمیں قبر میں جانا ہی نہیں، مرنا ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا نہیں ہے، اور آخرت میں حساب کتاب نہیں دینا، جیسا کہ کافر کیا سمجھتے ہیں، ہے نا. کافر نے بھی یہ کیا تھا کہ ایک بوسیدہ ہڈی قبرستان سے لے آیا اور اس کو ایسے ہوا میں جو ہے اس کو راکھ بنا کر اڑا دیا ہوا میں، اور کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب کیا فرمایا؟ جواب میں فرمایا کہ پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ ایک چیز تھی ہی نہیں، اس کا وجود ہی سرے سے تھا ہی نہیں، ہے نا؟ اب یہاں تو یہ ڈاکٹر صاحب پڑھے ہوئے ہیں کہ میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ نور بی ڈسٹروئڈ، کبھی پڑھا آپ نے؟ بتائیے، پھر آپ پیسے دے کے پاس ہوئے کیا؟ یہ تو بھائی میٹرک کی سائنس میں سب نے پڑھا ہوگا، جس نے میٹرک کی ہوگی اور نہ پھر شک ہے کہ آپ نے پیسے دے کے ڈگری حاصل کی. سائنس کا فارمولا ہے میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ نور بی ڈسٹروئڈ، یعنی کوئی چیز وجود میں ہے ہی نہیں، اس کو ہم پیدا نہیں، خود اعتراف کیا ہوا ہے، خود ہی جھٹلاتے ہیں ظالم. جب تم کہہ رہے ہو یہ فارمولا ہے کہ اب میرا ہاتھ کہیں میں کوئی چیز اس میں سے پیدا کر سکتا ہوں؟ میں نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کو قدرت ہے، اللہ کو قدرت ہے، کن فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے. کائنات بھی اللہ نے ایسے ہی بنائی ہے، اللہ نے ارادہ فرمایا کائنات بنانے کا اور فرما دیا کن، وہ پیدا ہو گئی، سب چیز پیدا ہو گئی. اگر دھماکہ ہوا تو یہ دھماکہ ہوا، اللہ کے کن کا دھماکہ ہوا کہ اللہ نے فرمایا وہ چیز پیدا ہو گئی. تو نور بھی ڈسٹروئڈ، اب یہ کوئی چیز ہے، یہ اسٹینڈ ہے، لوہا ہے، مٹی ہے، پتھر ہے، کوئی چیز ہے، اس کو مکمل ختم نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کے وجود کو ختم نہیں کر سکتے، وجود کو تبدیل کر سکتے ہیں. مثلا یہ لوہا ہے، اس کو آگ میں پگھلا کر سیال کی شکل بنا سکتے ہیں، اور بہت زیادہ درجہ حرارت کریں تو شاید گیس کی شکل میں تبدیل ہو جائے، لیکن یہ تباہ نہیں کر سکتے. تباہی تو ہوتی ہے لیکن اس کی جگہ دوسری چیز لے لیتی ہے. مکمل ختم، یعنی اس کا وجود ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ سائنس نے فارمولا ہے. میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ نور بی ڈسٹروئڈ، تو اب یہ کہاں سے کریٹ ہو گیا ظالموں؟ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم اگر سچے ہو تو مکھی کا ایک پر ہی بنا کے لا دو، ایک پر تو بنا کے لا دو. تم دوسری چیزیں خدا تعالیٰ کی تخلیق کو جوڑ جوڑ کے تو چیز بنا سکتے ہو، لیکن تخلیق نہیں کر سکتے. ایجاد کر سکتے ہو، تخلیق نہیں کر سکتے. تخلیق تو وہ ہے کہ ایک چیز ہے ہی نہیں، پھر اس کو وجود میں لانا. تو جب اس نے یہ ہڈی کو ہوا میں بھربھرا کر کے ہوا میں اڑا دیا، تو یہ آیت نازل ہوئی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے یا دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے. اللہ کو قدرت ہے کہ سارے عالم میں بھی اگر اس کی لاش کے جو ہے وہ راکھ کو بکھیر دو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جمع کر دے گا. اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک اعرابی تھے اور نئے نئے ایمان لائے تھے، اور انہوں نے جب یہ جنت اور دوزخ کی باتیں سنی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جو ہے تم جلا کر راکھ کر دینا، اور آدھی راکھ تو ہوا میں اڑا دینا اور آدھی راکھ پانی میں بہا دینا، تاکہ قیامت کے دن، چونکہ بہت خوف زدہ تھے، ساری عمر گناہوں میں گزری تھی، قتل و غارت گری، شراب خوری، زنا، سبھی کام انہوں نے کر ڈالے تھے، تو اتنا ڈر گئے کہ انہوں نے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ میری لاش کو جلا کر اس کی راکھ آدھی پانی میں بہا دینا اور آدھی ہوا میں اڑا دینا، تاکہ قیامت کے دن مجھے جمع نہیں کر سکے کوئی، اللہ جمع نہ کر سکے. تو اس پر ان کی مغفرت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جانتے نہ تھے. اگر جانتے ہو تو جانتے ہوئے کوئی ایسا کہے تو وہ غلط ہے، خلاف ہے، لیکن وہ جانتے نہ تھے، نیا نیا اسلام لائے تھے، ان کو نہیں یہ آیت پہنچی ہوگی کہ خدا تعالیٰ کو ایسی قدرت ہے کہ وہ جہاں سے چاہے، جس ذرے کو چاہے جمع کر دے. خود انسان کی تخلیق بھی ایسی ہے کہ ہمارے جسم کا تمام جز یہیں سے نہیں بنا، ہماری اس مٹی سے نہیں بنا، کہیں سعودی عرب کی کھجور ہمارے جسم کا حصہ بنے، کہیں جو ہے آسٹریلیا کی گندم وہاں سے آئی ہے یہ ہمارے جسم میں شامل، کہیں سے کچھ آیا، کہیں سے کچھ آیا، کہیں کشمیر سے جانور چل رہے تھے، ان کا جانور یہاں آیا، اس کو ذبح ہوا، کہاں سے کہاں پہنچ کے اللہ تعالیٰ غذا کہاں کہاں سے انسان کو پہنچاتے ہیں، تب اس کے باپ کے اندر یہ غذائیت بنتی ہے، اور اس کے باپ کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کی ماں میں منتقل ہوتی ہے، اور پھر یہ لوتھڑا بنتا ہے گوشت کا، پھر اس کے بعد وہ اندر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس کے بعد اس پہ گوشت چڑھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی کھال چڑھتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی آنکھیں، سب چیز ایک ساتھ بن رہی ہوتی ہے، سب چیز اللہ تعالیٰ ایک ساتھ بنا رہے ہوتے ہیں. پھر اس ان آنکھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بینائی کا خزانہ رکھ دیا, کان میں سننے کا خزانہ کوئی رکھ سکتا ہے بتائیے؟ اور کبھی ایسا ہوا, یہ سب جو بات میں کر رہا ہوں یہ سب ہمارے حضرت والا کی باتیں ہیں, تو کبھی ایسا ہوا کہ آنکھ نے آنکھ کو جو ہے سننے کا خزانہ دے دیا اور کان سے دیکھ رہا ہو انسان؟ کوئی مثال ایسی ہے؟ کوئی اس مثال ایسی نہیں ملے گی. ڈاکٹر صاحب کبھی ملی آپ کو کوئی ایسی مثال ہے؟ اور زبان میں اللہ نے بولنے کی طاقت رکھی ہے اور ناک میں سونگنے کی. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کھانا ناک سے کھایا ہو, کھا سکتے ہو, یا زبان سونگنے کا کام کر رہی ہو؟ ایک شخص نے کہا کہ وہ بڑھ ہا کر رہے تھے, شیخی بھا رہے تھے, ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے, ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے. ایک شخص نے کہا کہ ہمارے یہاں تو کھانا ناک سے کھاتے ہیں. کہا ناک سے کھاتے ہیں؟ کہ ہاں بس ایک انچ نیچے, ناک سے ایک انچ نیچے. لیکن کبھی ایسا ہوا, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہے, ماں کے پیٹ کے اندر بچہ بن رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں بینائی رکھی جا رہی ہے, کان میں سنوائی رکھی جا رہی ہے, زبان میں گویائی رکھی جا رہی ہے, اور ہاتھوں میں جو ہے وہ قوت لامسہ پیدا کر دی اللہ نے, قوت شامہ پیدا کر دی, حس پیدا کر دی, دماغ پیدا کر دیا, دل پیدا کر دیا. دل کیسی چیز اللہ نے بنائی کہ کتنا چھوٹا سا ہے جسم کے اندر, لیکن سیکنڈوں کے اندر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. ابھی بیٹھے بیٹھے مکہ مکرمہ کی یاد آ گئی, بیٹھے بیٹھے ہزاروں میل دور ہے وہ, بیٹھے بیٹھے مدینہ شریف کی یاد آ گئی, بیٹھے بیٹھے کسی اور ملک کی یاد آ گئی. کیسا دل اللہ نے بنایا ہے کہ ابھی یہاں بیٹھے ہیں دل کہیں اور لگا ہوا. کیسی کیسی باتیں ہیں, اللہ کی قدرت ہے. تو بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ زبان کو لگام دو, کیونکہ زبان سے آدمی بڑے گناہ کر ڈالتا ہے اور اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا, اور غیبت اور بدگمانی اور جھوٹ, ان سب چیزوں کا جو جڑ ہے وہ ہے تکبر. تکبر ہی کی وجہ سے انسان غیبت کرتا ہے, اس لیے کہ غیبت اسی کی کرتا ہے جس کو برا جانتا ہے, اپنے کو اچھا جانتا ہے اس کو برا جانتا ہے. تو لہذا غیبت تکبر کی تعریف یہی ہے کہ اپنے کو اچھا سمجھنا, دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھنا, اور حق بات کا انکار کرنا. تو غیبت کرنے والے کے اندر دو گناہ, بڑے بڑے گناہ, ایک تکبر کا مرض, دوسرا غیبت کا مرض. تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت فرمائی, املک علیک لسانک, تو اپنی زبان کو لگام دو. ولیسا کا بیتک, دوسری نصیحت یہ ہے کہ اپنے گھروں سے چپکے رہو. اس کی تفسیر ایک مفسر نے فرمائی ہے کہ ھذا زمان السکوت و ملازمت البیوت والقناعۃ بالقوت. سمجھ گئے؟ ھذا زمان السکوت, کہ اپنے آپ کو زبان کو بند رکھو, ہر ایک کے معاملے میں ٹانگ مت اڑاؤ, کوئی بڑھ بڑھ کے مشورے مت کرو, بڑھ بڑھ کے باتیں مت کرو, بلکہ خاموش رہو. خاموشی کا زمانہ ہے, ہے نا, فتنے کا زمانہ ہے خاموشی کا. تو فرمایا کہ ھذا زمان السکوت, یہ زمانہ سکوت کا ہے, خاموشی اختیار کرو. وملازمت البیوت, اور گھروں کے ساتھ لازم, گھروں کو لازم پکڑ لو, بے ضرورت باہر مت نکلو. بے ضرورت باہر نکلو گے تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے. اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, اکثر جگہ میں گھروں سے باہر عورتیں بھی نکل رہی ہیں, چاہو ذرا فلاں چیز لے جائیں, ذرا فلاں چیز لے جائیں, سپر مارکیٹوں کے اندر جا رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ وہاں تو ہزاروں چیزیں لگی ہیں, ہر چیز میں کشش ہے, ہر چیز اپنی طرف بلا رہی ہے کہ ہاں بھائی بڑی خوبصورت چیز ہے. ڈیزائننگ کرتے ہیں اس طرح کہ بھائی دل چاہ جائے گاہک کا خریدنے کا, تو ہاں بھائی اس کی بھی ضرورت ہے, ہاں بھائی یہ بھی چاہیے. لینے گئے تھے ہزار کا سامان, لے کے نکل رہے ہیں 3000 کا سامان, اور جو 3 کا لینے گیا تھا وہ 10 کا لے کے نکل رہا ہے, جو 10 کا لینے گیا تھا وہ لاکھ کا لے کے نکل رہا ہے. جس کی جیسی حیثیت ہے, لیکن اس کی خرابی ایک تو یہ پیدا ہو رہی ہے کہ اب تنگی آ رہی ہے, اب کہہ رہے ہیں ہائے کھانے کو نہیں ہے, کھانے کو نہیں ہے, اور یہ پریشانی اور وہ پریشانی ہے, فلاں اور دھماکا. ہمارے بزرگوں نے کتنا بہترین ایک فارمولا بتا دیا ہے کہ جس سے ان شاء اللہ تعالیٰ کبھی تنگی آ ہی نہیں سکتی, کتنی بھی قلیل رقم ہو اس میں ان شاء اللہ برکت ہوگی. وہ کیا ہے کہ ہر چیز کو خریدنے سے پہلے دیکھ لو کہ ضروری ہے یا نہیں. اب ضروری کیا چیز ہے, کیسے فیصلہ کریں کہ یہ چیز ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ ضروری وہ ہے جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو. ضرر معنی نقصان. ضروری وہ ہے جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو. اگر ضرر ہے تو خرید لو کہ بھائی یہ چیز نہیں ہوگی تو ہمیں بہت پریشانی ہوگی, تکلیف ہوگی. مثلا آٹا ہے, سب جانتے ہوئے تو ضروری, تو وہ تو لے لیا. اب اور چیزیں بھی بہت ہیں جو اس کے لوازمات میں سے ہیں زندگی کے, تو اس میں یہ سوچ لو کہ بھائی یہ ہمارے لیے اگر یہ نہیں لیں گے تو کوئی نقصان تو نہیں, زندگی گزر جائے گی. ہاں بھائی ہاں, اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے, بس ٹھیک ہے بھائی یہ نہیں لیتے. اب بعض لوگوں کو وہ کہتے ہیں نا کیڑا ہے, کیڑا. اب کیڑے کا تو کوئی علاج نہیں ہے, ان کے پاس ہے مگر وہ ابھی بیان نہیں کر سکتے. تو کیڑا ہے بعض لوگوں کو, کہ اب وہ کھڑے ہو کے اس کو پہلے اپنی ضرورت ثابت کریں گے کہ نہیں نہیں یہ ضروری ہے, سوچتے رہیں گے, آخر دل کہے گا کہ ہاں بھائی یہ لے لینا چاہیے. تو پہلی دفعہ میں جو جواب آئے وہ قابل اعتبار ہے, پہلی دفعہ میں جواب آئے گا کہ نہیں ضروری نہیں ہے. بس اب کھڑے ہو کے سوچو مت, جب دل کہہ دے کہ ضروری نہیں ہے اس کے بغیر گزارا ہوگا, چل دو آگے. اول تو میں کہہ رہا ہوں کہ سپر مارکیٹوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں, ہم تو جاتے نہیں الحمدللہ, اس لیے کہ وہاں جا کے آدمی آپ سے آپ بے قابو ہوتا ہے, یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو. دکان پہ جاتے ہیں دو چار دس روپے, اچھا ایک اور مصیبت یہ لگی ہوئی ہے, فلاں سپر مارکیٹ جو کلفٹن پہ ہے نا وہاں سیل لگی ہوئی ہے, اب 200 روپے کا پیٹرول 500 روپے کا پیٹرول خرچ کے پوری فیملی وہاں جا رہی ہے. او ہو بھائی بچت کتنی ہوئی, اصل دیکھا جائے تو 200-400 روپے کی بچت کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرے. کیوں؟ اصل میں یہ بھی ایک کیڑا ہے, یہاں سے وہاں جائیں گے ذرا تفریح ہوگی, ذرا ہوا خوری کریں گے. تو دنیا میں اس لیے نہیں آئے میرے دوستو, دنیا میں آئے نہیں ہیں اس لیے, یہ تو سب غفلت کی باتیں ہیں. فرمایا کہ جس کو عاقبت کی فکر نہیں ہوتی وہی بے فکر ہوتا ہے, اور جس کو عاقبت کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے اور ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑنے والی ہے آخرت میں, مرنے کے بعد ہماری کیا چیز کام آئے گی, وہ تو پھر اسی دھن میں لگا رہتا ہے, وہاں کا ذخیرہ جمع کرنے میں لگا رہتا ہے کہ بھائی یہ کام سب چھوٹ جانے والی ہیں, یہ شو شاہ یہ سب دکھاوے یہ نمائشیں یہ رسومات یہ اٹھن یہ مہندیاں ہو ہا کرنا پٹاخے بازی کرنا, ان کے تو ہمیں وہاں بھگتنا پڑے گا, معاوضہ کروانا پڑے گا, حساب دینا پڑے گا. اس سے بہتر ہے کہ بھائی ہم گھر میں بیٹھ کر کچھ اللہ اللہ کر لیں, کچھ تلاوت کر لیں, کچھ ذکر اذکار کر لیں, کچھ اللہ کو یاد کر لیں, کچھ نیک باتیں پڑھ لیں, کچھ نیکیوں کو پڑھ لیں کہ اللہ کو کیا کیا باتیں پسند, کس قدر نیکیاں اللہ تعالیٰ بہانے بہانے سے کس قدر خزانوں سے نواز دیتے ہیں کہ ذرا ذرا سی بات پہ نوازتے ہیں. اب ایک شخص نے وضو کیا, وضو حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اس کے جب وہ منہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں, ہے نا, اور جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں, حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے اندر جو اندر سے بھی تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں صاف ہو جاتے ہیں, اور جب مساح کرتا ہے تو سر کے تمام گناہ جس میں کان بھی شامل ہے, کانوں سے کوئی غلط بات سن لی, غیبت سن لی, کوئی بات سن لی, یہ سب معاف ہو جاتے ہیں. اب بندہ تو وضو کر رہا ہے نماز کے لیے, اس کو خبر ہی نہیں کہ اس کو کتنا فائدہ مل رہا ہے, اب معلوم کریں گے تو پتہ چلے گا نا, تو پھر اس میں دل بھی لگے گا, لیکن معلوم نہیں کرتے ہیں. اور بعض جاہل ایسے ہیں کہ معلوم اس لیے نہیں کرتے, ارے معلوم ہو جائے گا تو عمل کرنا پڑے گا. ارے ظالم عمل کرو گے تو فائدہ تمہارا ہی ہے یا اللہ کا فائدہ ہے, یہ تو سوچو. جہالت ایسی بری چیز ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ نہیں دور رہو بھائی مولویوں سے, کیونکہ اگر یہ کوئی بات سمجھا دیں گے کہ یہ چیز گناہ ہے پھر تو ہمیں چھوڑنا پڑ جائے گا. یعنی اپنا نقصان خود کرنے پہ تلے ہیں, اپنے آپ کو خود آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں. اب وہاں کیا ہوگا حسرت کے سوا, وہاں یہ کہیں گے کہ کاش ہم یہ کر لیتے, کاش ہم یہ کر لیتے, ہے نا, صدقہ خیرات کر لیتے, کچھ یہ کر لیتے, مگر وہاں کیا فائدہ ہوگا. اب نماز پڑھتا ہے بندہ تو ایک نماز فرض نماز کے درمیان جو وقت ہوتا ہے دوسری نماز کے درمیان اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں, تمام صغیرہ گناہ نماز پڑھنے سے. اور بہت فائدے ہیں نماز کے, لیکن یہ فائدے ایسے ہیں جو انسان کو پتہ بھی نہیں, خود بخود اللہ تعالیٰ اس کے کام بنا رہے ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو یہ مصیبتیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, تم گناہوں میں لگے ہوئے ہو, اب یہ وائرس چلے آ رہے ہیں, ابھی فلاں چلے آ رہے ہیں, ابھی یہ آ رہا ہے, ایک ہلاکت خیز چیزیں طوفانی قدرتی آفتیں چلی آ رہی ہیں, اور سارے سر جوڑ کے لگے ہوئے کہ اس کا یہ علاج کرے, اس کا یہ علاج کرے, اس کا علاج ہے. اصل اس کا جو علاج ہے اس پہ کوئی غور, بہت کم لوگ غور کرتے ہیں, ہے نا, اکثر ہم لا یعقلون ہے, ہے نا, قلیل ما تشکرون ہے, یہ بہت قلیل لوگ اس پہ اس طرف غور کرتے ہیں کہ یہ جو آفت آ رہی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے. سائنس میں تو بڑی تحقیقات کرتے ہیں, مائکروسکوپ لگائی ہوئی ہے, خودبینیں لگائی ہوئی ہیں کہ آخر اس جرسونے کا سورس کیا ہے, کہاں سے آیا ہو, یہ کہاں سے آیا اور وہ کہاں سے آیا,
اور تحقیق کر رہے ہیں, دوائیاں بھی بن رہی ہیں, لیکن یہ نہیں سوچ رہا کہ اصل اس جو آخری جرثومہ ہم نے دریافت کیا ہے جو اس بیماری کا سبب بنا ہے, اس جرثومے کو کون ہدایت دے رہا ہے, کون کس نے اس کو قدرت دی کہ تو انسان کے جسم میں جا اور یہ تباہی پھیلا, کس نے اس کو یہ مضرت رسانی کس نے دی, اس میں تاثیر کس نے رکھی, وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے نا. تو اللہ کو راضی کرو تو اللہ تعالیٰ یہ آفتیں بھیجنا کم ختم فرما دیں گے. تو ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ تم کو جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ویعفو عن کثیر, اور ہم تو بہت کچھ ایسے ہی معاف کرتے رہتے ہیں, اسی طرح معاف کرتے ہیں, چلو بھائی ہمارے بندے نے وضو کیا سب اس کے گناہ معاف, اچھا بھائی نماز پڑھی چلو بھائی سب اس کے گناہ معاف, کس طرح سے جمعہ پڑا جمعے سے ایک جمعے سے اگلے جمعے تک کے تمام گناہ معاف. یہ سب صغیرہ گناہ ہے, یاد رکھو بڑے بڑے گناہ جو کبیرہ گناہ ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے, صغیرہ گناہ. تو یہی ہے یعفو عن کثیر, ہم تو بہت کچھ معاف کرتے رہتے ہیں. تو پھر دوسری خرابی سپر مارکیٹوں میں بازاروں میں پھیلنے کی کیا ہے, مردوں سے اختلاط ہے, مردوں سے اختلاط. سپر مارکیٹیں تو آج کل اتنی تنگ کر دی گئی ہیں کہ وہ آتے جاتے کھوے سے کھوا چلتا ہے نا, اب کیا کہیں تیتر سے تیتر چلتا ہے, اور بازے بدماش ہوتے ہیں وہ, ان کا مقصد ہی ہوتا ہے, ان کا مقصد ہی ہوتا ہے. ہمارے حضرت ان کو ٹچا فرماتے, ٹچا کہ ٹچ ہو جائے کسی طرح, نامحرم سے ٹچ ہو جائے کسی طرح. جہاز میں بھی یہ ہوتا ہے, ہوائی جہازوں میں, اسی کو تو حضرت نے فرمایا میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے. تو بعضے لوگ جو ہے وہ جہاز میں ہوائی جہاز میں سیٹ بھی آخر والی لیتے ہیں, کنارے والی, تاکہ آتے جاتے کوئی موقع مل جائے تو ہم جو ہے نامحرم سے ٹچ کر دیں گے. ایسے آدمی کو ٹچا کہتے ہیں, ٹچا. تو یہ ٹچے لوگ جو ہے یہ سپر مارکیٹ بھی جاتے ہیں, بڑا مزہ آئے گا, تاکیں گے, حرام کام کریں گے, بدنگاہیاں کریں گے, کتنا مزہ آئے گا, ہے نا. تو یہ حرام مزے لینے کا یہ مرکز بنا ہوا ہے, حرام کاریوں کا مرکز بنا ہوا ہے. یہ جو عورتیں رکھی گئی ہیں وہاں کام کے لیے, وہ کہاں سے آتی ہیں, دور دور کے علاقوں سے, غریب علاقوں سے آتی ہیں, اور جو ہے وہاں گھر سے نکلتی ہیں برقعہ پہن کے, اور یہاں جو حالت ہوتی ہے ان کی تو شوکیز بنی ہوئی ہے کہ کوئی ہم کو لے جائے, کوئی ہمیں استعمال کر لے, یہ حالت ان کی ہوتی ہے. گھر والے جانتے بھی نہیں کہ ہماری بیٹی شریف بغیر جو شریف ہے وہ وہاں جا کے کیا بنی ہوئی ہے نا, فاحشہ بنی ہوئی ہے نا, ایسے لباس پہنتے ہیں. اور بظاہر یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی ان کے ذرا ان کی وجہ سے مال زیادہ بکے گا, ہے نا, مال پہ گرتے ہیں. حضرت فرماتے کہ ہمارے کہ یہ جو ہے ظالم ہے, آنکھ سے بھی پانی بہ رہا ہے ان کے, رو رہے ہیں ارے بڑی یتیم ہے بیچاری, اس کو یہاں کام کرنا پڑ رہا ہے, وہ بڑی جا کے ہمدردی جتا رہے ہیں, بڑی میاں ہمدردی جتا رہے ہیں, سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں, اندر ہی اندر کیا اس سے کھینچ رہے ہیں. تو فرمایا کہ آنکھ سے پانی بہ رہا ہے, ناک سے بھی پانی بہ رہا ہے, اور زبان سے بھی رال ٹپک رہی ہے, اور بھی پانی ٹپک رہا ہے, ہر طرف پانی پانی ہے ندامت کا. تو یہ حال ہو رہا ہے, آنکھوں کا زنا, خدا اور رسول کی نافرمانی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اللہ منع فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہم نے پیدا کیے ہیں لیکن خبردار ان کو دیکھنا نہیں. وہ بدنگاہی ہو رہی ہے, زنا, آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے, خدا اور رسول کی لعنت کی بد دعا لی جا رہی ہے, کتنا بڑا نقصان ہے بھائی. تو اسی لیے فرمایا کہ املک علیک لسانک والیسا کبلت, تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم گھروں کے اندر رہو, ہذا زمان السکوت و ملازمت البیوت, گھروں سے چپکے رہو, باہر نکلو گے گناہ ہوگا, فتنے میں مبتلا ہوگے. ہاں جو ضرورت کے درجے میں ہے کہ بھائی کھانا پینا لانا ہے, کوئی کپڑا لتا خریدنا ہے, کام کرو, جلدی سے گھر آ جاؤ, اور دعائیں پڑھتے ہوئے جاؤ, استغفار کرتے ہوئے جاؤ, اور استغفار کرتے ہوئے واپس آؤ, ہے نا, یہ طریقہ ہے. تو ملازمت البیوت والقناعت بالقوت, اور بقدر ضرورت روزی حاصل ہو تو اس پہ قناعت کرو, بقدر ضرورت روزی حاصل ہو اس پہ قناعت کرو. یہ نہیں ہے کہ دوپہر کو دو بجے فارغ ہو گئے اب اس کے بعد پھر کوئی لگی ہوئی کہ پھر ہم کوئی جو وہ کام کر لیں, ذرا اور کچھ کما لیں, اب شام ہو گئی, اب تیسرا تین کام کر رہے ہیں لوگ, تین کام کر رہے ہیں, پھر بھی ان کو دنیا کی ہرس جو ہے کم نہیں ہو رہی, ادھر بھی ہاتھ مارے ادھر بھی ہاتھ مارے. ورنہ کہ جس کو بقدر کفاف روزی حاصل ہو جائے کہ ایک دن میں صبح سے شام تک اس کے پاس کھانا پینا موجود ہو, تو سمجھو کہ اس کو دونوں جہان کی نعمت حاصل ہے, اور ہمارا کیا حال ہے؟ پچاس پچاس سال کی پلاننگ ہو رہی ہے، ہمارے بچے کچھ کر لیں، ہمارے بچے کچھ کر لیں، ان کے لیے ہم کچھ کر جائیں، تو سنیں ان کے لیے کیا جو عمر ثانی کہلاتے ہیں، کیا نام ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، کسی نے آخری وقت میں ان سے پوچھا کہ آپ کو اتنی بڑی سلطنت اللہ نے عطا فرمائی، اتنی بڑی خلافت عطا فرمائی، اتنے سرکاری خزانے کے اندر اتنا مال بھرا ہوا ہے، پوری دنیا کے جواہرات بھرے ہوئے ہیں، آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کیا، کوئی بنگلہ نہیں بنایا، کوئی کوٹھی نہیں بنائی، کوئی ان کے لیے کوئی آپ نے نہ کاروبار کا کچھ سیکھا، نہ کچھ کیا ہی نہیں ان کے لیے، تو فرمایا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تمہیں ان کے لیے جمع کرتا اور وہ گناہوں میں اس کو اڑا دیتے تو میرے لیے گناہ جاریہ بنتا، گناہ وہ کرتے ہیں نام اعمال میں میرے آتا، تو میں اس میں کیوں ان کے لیے جمع کروں، اور اگر وہ متقی رہیں گے اللہ والے بنتے رہیں گے تو خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ خود ان کو رزق دے گا، اور ہم اپنی دنیا اور آخرت اولاد کے پیچھے تباہ کر دیتے کہ ہمارے بچوں کا کچھ ہو جائے، ہے نا، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ چلے گئے دنیا سے وہ اپنے بچوں کے لیے لگے ہوئے، اپنے لیے کوئی نہیں کرتا، حدیث پاک میں بھی ہے کہ جو کچھ مال انسان کماتا ہے اپنے وارثوں کے لیے، اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں، اپنا وہی ہے جتنا اس نے کھایا جتنا اس نے پہنا اور وہ چل دیا، بس پہن کے پھاڑ دیا، اب وہ اولاد ہے وہ اپنے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کا کچھ مستقبل اچھا ہو جائے، وہ ان کے لیے اپنی دنیا آخرت برباد کر رہے ہیں، پھر ان کی اولاد آتی ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے بچوں کا کچھ ہو جائے، ماں باپ کو اللہ نے محبت دی اولاد کی تو وہ یہی چاہتا ہے کہ بھائی میں تو گیلی جگہ میں سو جاؤں، بچے میرا خوش جگہ سو جائے، میں بھوکا رہ جاؤں لیکن میرا بیٹا کھا لے، ہر ماں باپ کے اندر یہ محبت فطرت ہوتی ہے، تو یہاں بھی یہی فطرت کام کر رہی ہے، آخرت سے غفلت ہوگی کہ اولاد ہی اولاد ہے، بس اسی کے لیے لگ رہے ہیں، پیل رہے ہیں، صبح سے شام تک اپنے آپ کو گڈوں کی طرح لگایا ہوا کہ بھائی ان کا کچھ ہو جائے، اپنا کچھ نہ ہو لیکن ان کا کچھ ہو جائے، تو آپ اس چکر میں اپنی آخرت سے بھی غافل ہو گئے، تو فرمایا کہ جیسا کبھی تو اپنے گھروں سے چپکے رہو، ضرورت کی روزی حاصل ہو گئی بس اب گھر آ جاؤ، آرام سے رہو، کھاؤ پیو، اللہ کو یاد کرو بھائی، اپنی آخرت کی تعمیر کرو، جس وطن میں ہمیں جانا ہے، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی تو ایک کتاب کا نام ہی ہے تعمیر وطن آخرت، کیسا نام ہے، تعمیر وطن آخرت، تاکہ یہ اس عنوان سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا ہمارا وطن نہیں ہے، جو اس کو وطن سمجھتا ہے، رہنے کی جگہ سمجھتا ہے، تو وہ سخت بے وقوفی میں مبتلا ہے، جہالت میں مبتلا ہے، یہ تو ایک اسٹیشن ہے جہاں تھوڑی دیر کے لیے ہماری زندگی کی گاڑی ٹھہری ہے، ہے نا، اس کے بعد یہ گاڑی آگے چل دے گی، موت کی گاڑی آئے گی ہمیں لے جائے گی، اب اتنے عرصے کے اندر ہم نے خدا تعالیٰ کو راضی کر لیا تو بس ہم کامیابی سے منزل پہ پہنچ جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، ہے نا، تو ولیسا کا بیتک وب کے اعلی خطیعتک، تیسرا جز کیا ہے کہ اپنے گناہوں پر خطاؤں پر استغفار توبہ اور روتے رہو، اللہ سے معافی مانگتے رہو، انشاءاللہ تعالی نجات ہو جائے گی، بس اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایک مضمون اور تھا لیکن اب وقت بہت ہو گیا، بس مختصراً بتاتا ہوں کہ بھائی ہر کام کو ہم سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، سنت کا راستہ ہی کامیابی کا راستہ ہے، ہے نا، اور نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، میرے دوستو واللہ دین سے دوری جو ہے انتہائی نقصان دہ ہے، انتہائی نقصان دہ، اور اپنی مرضی سے دین پر عمل کر لینا تو اور بھی بڑی جہالت ہے، تو جو طریقہ ہم اختیار کریں سونے کا، جاگنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، حتیٰ کہ نماز پڑھنے کا، وضو کرنے کا، جو دین کا کام ہے اس کا بھی ایک طریقہ مقرر ہے، دین کا نظام بے ہنگم نہیں ہے کہ جیسے جیسے تاہ کر لیا، ہر چیز کا ایک طریقہ شریعت نے مقرر کیا ہے، حتیٰ کہ استنجے کا طریقہ بھی شریعت نے سکھایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ بے شمار رحمت نازل فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طریقہ کوئی شعبہ چھوڑا نہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں ہدایت نہ ہو کہ ایسے ایسے کرنا ہے، تو میرے دوستو بڑے نقصان کی بات ہوگی کہ ہم سنتوں کو سیکھے نہیں، سنتوں کی کتاب ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مختصر سی ہے لیکن بڑی جامع ہے اور مستند ہے، انشاءاللہ تعالی اتنی سنتوں پر ہمارا عمل ہو گیا تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ تعالی، یہ بظاہر مختصر سی ہے کتاب لیکن بڑی بڑی کتابوں سے یہ سنتوں کا استخراج کیا گیا ہے، وہاں سے حوالے لیے گئے ہیں اور ان میں بھی مختلف روایتیں ہوتی ہیں، ایک ایک عمل کے مختلف طریقے کبھی جواز کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواز کے لیے کوئی عمل اختیار کیا، کبھی وجوب کے لیے اختیار کیا، تو کئی کے ایک عمل کے اندر اور بھی روایتیں ہیں کہ اس طرح سے کیا اس طرح سے کیا، تو ان تمام روایتوں کو جمع کر کے جو سب سے مقبول عمل تھا وہ اس کتاب میں لکھا گیا ہے، سب سے مستند اور مقبول. تو اس لیے اس کتاب تو مختصر ہے لیکن اس کو مختصر سمجھو نہیں، بہت بڑی کتاب ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہر سنت کروڑوں کا موتی ہے، کروڑوں کا موتی ہے، اور اس کی قیمت آنکھ بند ہوتے ہی یقین جانو قبر میں جاتے ہی ایک ایک سنت کی قدر آ جائے گی، پتہ چل جائے گا. تو اس وقت قدر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے دوستوں. میں اپنے درد دل سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت قدر کا فائدہ نہ ہوگا، اس وقت ہم قدر کر لیں، اس وقت ایک ایک سنت کا جو ہے وہ قیمت ہمیں مل جائے گی. یہ ہے موقع. اور یاد رکھیے کہ جو جوان جو عمل کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، سنت پر چلتا ہے، جو بھی عمل اللہ کے لیے اختیار کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بڑی پذیرائی فرماتے ہیں. جو جوانی کی عبادت ہے اللہ کی، اس کی بڑی قیمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اب ہم تو بڈھے ہو گئے، جو کہنے والا ہے تو بڈھا ہو چکا، اب تو چل چلاؤ کا وقت ہے. لیکن جو جوان ہیں، جو میری بات سن رہے ہیں، جو حاضر ہیں، جو غائب ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے ایک ایک لمحے کو سنت اور شریعت کے مطابق ڈھالنے کا اب پکا ارادہ کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. میرے دوستو، مرنے سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، مرنا تو ہے، اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اٹھائے جانے پر بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اٹھائے جائیں گے، اور برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے گا. پھر کیا وجہ ہے جو ہم اس پر غور نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے انجام کو اچھا بنانے کی فکر نہیں کرتے؟ اللہ تعالی ہم سب کو فکر عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہاں وہ ایک بات رہ گئی کہ تین کام کرنے ہیں اللہ والا بننے کے لیے، گناہ چھوڑنے کے لیے تین کام کرنے ہیں. ایک تو یہ کہ خود ہمت کریں، ہے نا، ہمت کرنا. اللہ نے ہمت دی ہے، اس کے استعمال میں ہم چوری کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں. تو یہ کام نہ کریں کہ گناہ کو چھوڑنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہوا ہے، ہے نا. اور حتیٰ کہ اللہ نے مدد بھی کر دی ہے کہ ہر انسان کے لیے جہاں شیطان اس کو بہکانے والا ہے، تو وہاں اللہ نے ایک فرشتہ بھی مقرر کر رکھا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں ضمیر کہتے ہیں، کہ ضمیر کی آواز، ضمیر کی آواز. تو وہ فرشتہ ہے، وہ اصل میں فرشتہ اس کو نیک باتوں کا الہام کرتا ہے، اور وہ بتلاتا ہے کہ یہ برا راستہ ہے. جس طرح شیطان بہکاتا ہے، ایسا ہی ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک فرشتہ مدد کے طور پر بھیجا ہوا ہے. یہ اسی کو توفیق بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کہ وہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ برا راستہ ہے، یہ گناہ کا ہے، اللہ سے دور ہو جاؤ گے، آخرت کو نقصان ہے. مگر وہ شیطان کے اس میں آ کے وہ برا راستے کو اختیار کرتا ہے. اسی لیے قیامت میں اللہ پھر پکڑوں گے کہ جب ہم نے یہ سب دیا تھا تمہیں، پھر تم گناہ کی طرف کیوں گئے، ہے نا. تو اس لیے اللہ نے مدد بھی دے دی ہے. تو ہمت اللہ نے دی ہے، ہم اس کو استعمال میں کوتاہی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں. دوسرا کام یہ کر، ایک پہلا کام کہ ہمت کو استعمال کرے، دوسرا کام خود دعا کرے کہ اللہ میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھے گناہ چھوڑنے کی ہمت کے استعمال کی توفیق دے دیں. آپ توفیق دے دیں، ہمت تو آپ نے دی ہے، میں اس کے استعمال میں چوری کرتا ہوں، آپ مجھے توفیق دے دیں کہ اس میں میں چوری نہ کروں، کوتاہی نہ کروں. تو خود دعا کرے، روئے اللہ سے کہ اللہ میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنے نفس سے جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہوں، پچھاڑ دیتا ہے مجھے نفس، شیطان پچھاڑ دیتا ہے، آپ میری مدد کیجئے. اور تیسرا کام کہ خاصان خدا سے دعا کی درخواست، کہ حضور میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن میں گر پڑتا ہوں، شیطان و نفس کے ہاتھوں پنجے میں میں گرفتار ہو جاتا ہوں. پھر وہ دعا بھی کریں گے، تدبیر بھی بتائیں گے، دوا بھی دیں گے، دعا بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو انشاءاللہ تعالی اس طرح سے پھر کام بن جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ میری گزارشات کو میرے لیے بھی قبول فرمائے، میرے گھر والوں کے لیے، سب دوستوں کے گھر والوں کے لیے اللہ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم، وتب علينا انك انت التواب الرحیم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب الیک. یا اللہ، جو بیماری آئی ہوئی ہے اللہ تمام مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرما، کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. بلا شبہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ تباہیاں آ رہی ہیں, اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور یہ تمام آفات کو اللہ ہم سب سے ہر مسلمان سے ٹال دیجئے. اور اللہ مسلمانوں پر جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہ بھی اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے, مسلمان پٹ رہے ہیں اپنی بدعمالیوں سے, تو اے اللہ ظالموں کو ہدایت دے دے اور مظلوموں کی مدد فرما دے. مدد اس طرح سے کہ اللہ ہمارے اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں اور ظالموں سے ہمیں نجات بھی مل جائے. اے اللہ ظالموں کے خلاف ہمیں قوت دیجئے, اے اللہ ظالموں کے خلاف ہمیں قوت دیجئے, اے اللہ برتری عطا فرمائیے, اے اللہ ان کے دست نظر نہ ہونے دیجئے, اے اللہ ان کے قابو میں نہ آنے دیجئے, اے اللہ ان پر ہمیں ظلم نہ کرنے دیجئے. اے اللہ بہت سے بیمار ہیں ہمارے بھائی, ہمارے حافظ ڈاکٹر عمر بھی بیمار ہیں, اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرما دے. اور جہاں جہاں دوست ہمارے رشتہ دار بیمار ہیں اللہ پاک سب کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ جو مسلمان دنیا سے چلے گئے بنی آدم سے لے کر آج تک, اے اللہ سب کے سب مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما دے. اور اے اللہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کی بھی بے حساب مغفرت فرما دے. اے اللہ ظالموں کو ہدایت دے دے, کافروں کو ہدایت دے کر ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے. مجھ کو, میرے گھر والوں کو, میرے سب دوستوں, ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ آپ نے بڑی دولت ایمان سے تو نواز ہی دیا ہے, اے اللہ تقوی کامل سے بھی نواز دیجیے. اے اللہ ایک لمحہ بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں, اے اللہ 100% آپ کے وفادار رہیں, اے اللہ 100% وفادار رہیں, بے وفائی نہ کریں. اے اللہ ہمیں غیرت اور شرم و حیا عطا فرما, بے غیرتی سے, بے شرمی سے, بے حیائی کے کاموں سے اللہ ہماری سب کی حفاظت فرما, عقل سلیم عطا فرما, فہم سلیم عطا فرما. اے اللہ ہمارے روزگار میں برکت عطا فرما, آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما. اے اللہ ہم تو کمزور الایمان ہیں, اے اللہ ہمیں ضرورت سے زائد ہی دے دیجئے, اے اللہ ضرورت سے زائد ہی دے دیجئے, لیکن معاہدہ نہ فرمائیے, اے اللہ ہم سے معاہدہ نہ فرمائیے گا. اے اللہ ہم کسی امتحان کے قابل نہیں ہیں, اے اللہ ہم پر کوئی امتحان نہ فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو پاک باز بنا, گندے غلاظت گناہوں کی غلاظت سے اللہ ہم سب کو پاک و صاف فرما, پاکیزہ زندگی عطا فرما, پاکیزہ انفاس عطا فرما. اے اللہ ہم حیا عطا فرما, شرم و حیا عطا فرما, با حیا زندگی نصیب فرما, شرافت والی زندگی نصیب فرما, بدماشوں والی, بے وفاؤں والی اور باغیوں کی جیسی زندگی سے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا. اے میرے مولا کریم, وہ سب کی سب نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور بھی ضرور قبول فرما. اے اللہ میرے مرشد دامت برکاتہ ہم کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما, حضرت کے گھر والوں کو بھی خوب صحت سے نواز دے, عافیت سے نواز دے. اور ہماری جامعہ حکیم الامت جو بن رہی ہے اللہ, اس کی تعمیر کے لیے اللہ ہم سب کو استعمال فرما لے اور جلد از جلد اس کی تعمیر کی تکمیل فرما دے. اور اے اللہ سارے عالم میں اس سے خوب خوب کام لے لیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.